یوں ہی خاک پہ گرنے لگا رہے خرا کے جو ہی خاک پہ گرنے لگا رہے تلوار کو بڑا حل وفا میدان میں پیادا نظر آیا جو وغا گھبرا کے اکبر کو پکارے شہر اکبر کو پکارے شہر لاکھوں میں وہ پیدل ہے بہادر کے خبر لو ہم صدر رسول عرب حر کی خبر اس وقت تو قلق ہے میرے پیارے ادھر اور جنگا ہمیں لے کر میرے رہوار کو جا ہے وقت مدد باقی مہمان کو بچا قسمیں اسے دیکھ کر میرے گھوڑے پہ چڑھا وہ غیر ہے دیا اس کا نام کچھ کیجیے بے کار تم رکاب کے پکڑ لیجیے بے سزا ہر کی آئی یا اگدا کشا ہے یہ دمِ اگدا کشا آئی اب ہوتی ہے خادم کے سر و تن جدائی شبیر پکارے کے حسین آتا ہے بھائی شبیر پکارے کے حسین آتا ہے بھائی گھبراؤ نہ سلطان امم پاک کھڑے ہے در کی سزا آئی کے ہم پاس کھڑے مقتل شہید شاہ ہر گام پر کہتے تھے کہ ہے ہے میرے میں باپ ڈوڑی سے چلانے لگی زینب نالا انہیں مارا گیا اور اس کے محبت کے میں قربا چھوڑ کے میت نہ چلے آئیو بھائے لاسم کی گلے تم پہ لے آئیو بھائی اب بے کس ہے وہ ماتم کا میں سامان کروں گی خیمے میں آزاد آئیے مہمان کروں گے اور میں ان کے لیے گریبان کروں گے گوندھے ہوئے بالوں کو پریشان کروں گے یوں روں گی میں آپ کے شہدائی کے نام بہن بھائی کے غام لاش چستی در خیمه به لای شهاب را اچل لای کلو قتل ہوا ہر وفا پڑ گیا ہے ہر شہر بے کس کے مدار سر پیٹ کے بیٹی ایسا گلہ کی رو بھائی اسے کہہ کے بہن شاہ کی رو ہر راگ کے جوہی خاک میں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ویریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویاب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد عزیزان محترم کل ہم نے آغاز کیا موضوع کا تمہیدی گفتگو ہو چکی اب آج سے وارد ہو جائیں گے کیونکہ موضوع رکھا ہے معرفت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور ہمیں اس مجمع سے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ تقریر کی خشکی اور تری میں نہیں جائیں گے جو مطالب بیان کرنا ہم چاہ رہے ہیں انشاءاللہ جوانوں کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ مطلب پنہاں ہوگا اور یقیناً بے فیض نہیں اٹھیں گے یاد رکھیں کہ مجلسوں میں تبرک صرف ایک قسم کا نہیں ہوتا بلکہ کئی قسم کا ہوتا ہے ایک تبرک وہ ہوتا ہے جو آپ کے جسم کو تقویت پہنچاتا ہے وہ اس وقت بھی ثواب ہے اس کا اپنا ایک ثواب ہے اس تبرک کا کیونکہ اس تبرک کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ معصومین علیہ السلام نے ایک ایسا ذریعہ رکھا ہے غریبوں کی مدد کا کہ جس میں دینے والے کا سر جھکتا ہے لینے والے کا نہیں دیکھیے صدقے خیرات میں تو بیچارے لینے والے کا سر جھکا ہوتا ہے نا جو ہاتھ پھیلاتا ہے اس کا سر جھکتا ہے دینے والے کا سر اونچا ہوتا ہے یہ جناب سید الشہداء کی عزاداری کا معجزہ ہے کہ آپ کے تبرک کو دینے والا سر جھکا کے دیتا ہے لینے والا سر اونچا کر کے لیتا ہے یعنی عزت ہے نا یعنی اس میں دینے والا گھبرا رہا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ میری عبادت ضائع ہو جائے لینے والے کو کوئی خوف نہیں ہوتا کیوں اپنے مولا کے نام کا تبرک لے رہا ہے تو یہ اتنا باعزت طریقہ غریبوں کی یتیموں کی اور جن کو کہتے ہیں نا جن کے پاس بیچاروں کے پاس رزق میں کمی ہے ان کی سرپرستی کا ان کی مدد کرنے کا اس سے باعزت طریقہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں جو اس عزاداری نے دیا ہے تو ایک تو یہ تبرک اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے میں نے ایک ہی جملہ کہا اگرچہ کہ اس پہ بہت ساری بات کی جا سکتی ہے اس تبرک پہ جسمانی ایک ہوتا ہے روحانی تبرک یعنی انسان کو سکون ملتا ہے اس مجلس میں آ کے کتنے ہی غمزدہ ہو پریشان ہو مجلس شبیر میں آ کے بیٹھتا ہے یہاں جب آنسو بہاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ قدرتی چیز ہے کہ بالکل ہلکا ہو جاتا ہے یعنی اپنے غم کو بھول جاتا ہے اور پھر سکون ہو کے چلا جاتا ہے کہ مصیبت شبیر سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے دنیا میں لہذا اپنی مصیبت کو بھول جاتا ہے تو یہ اس کی روح کو ایک تقویت ملتی ہے یہ دوسرے قسم کا تبرک ہوتا ہے ایک جسم کا تبرک ایک روح کا تبرک روح اس کی مضبوط ہو جاتی ہے مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاتا ہے آمادہ ہو جاتا ہے تیسرا تبرک ہوتا ہے علم کا یعنی علم کا رزق بھی ملتا ہے اس کو اب اتنی ساری چیزیں کہاں ایک جگہ ملیں گی علم کا رزق بھی تو یاد رکھیے کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی مجلسیں ہوں اس میں بچے خالی ہاتھ نہ جائیں تینوں قسم کا تبرک ان کو مل جائے. اگر سردی میں گرم گرم چائے ملے تو روح کو تقویت بھی ملے, ان میں بہادری بھی پیدا ہو, ان میں شجاعت بھی پیدا ہو, ان میں مصیبتوں سے مقابلہ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ علم کا تبرک, علم کا رزق بھی اپنے ساتھ لے کر اٹھیں. یعنی جب مجلس سے اٹھیں تو خالی ہاتھ نہ ہو, بلکہ جب سوچیں تو کچھ نہ کچھ ان کے علم میں اضافہ ہو چکا ہو. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. اور اب ایک جملہ اور آپ کی پسند کا میں عرض کرنے جا رہا ہوں, جو آپ روز سننا چاہتے ہیں مجھ سے, اور میں روز سناؤں گا انشاءاللہ, کہ جو حضرات دور دور بیٹھے میرے قریب آ جائیے. مجھے فاصلہ اچھا نہیں لگتا آپ لوگوں کا, آپ لوگوں کی کیوں بات سمجھ میں نہیں آتی, مجھے قریب اچھے لگتے ہیں آپ. آئیے دیکھیے اندر جگہ خالی ہے, میری گزارش کو مان لیجئے, 50-55 منٹ کی تو بات ہے, دور دور کیوں بیٹھے ہیں, بلا فصل کے ماننے والی ہیں. اندر آئیے دیکھیے کتنی جگہ ہے, بھائیوں کے ساتھ شانہ ملا کر بیٹھیے یار, لیکن نا شانے سے شانہ ملا کر بیٹھتے ہیں, قوت بڑھتی ہے, جذبہ بڑھتا ہے, اور سردی بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے کہ نہیں ہے سر؟ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے گا. آئیے اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف, معرفت. اور کل ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا جہاں مجلس ختم کی ہے وہیں سے آغاز کریں گے, روایات. سب سے پہلی روایات, ایک بات تو ہم نے آپ کو بتا دی نا, یہ عقیدہ ایسا کامن عقیدہ ہے, مشترک عقیدہ ہے, کہ جس میں عالم اسلام میں کسی کو اعتراض نہیں. جو دو موٹے موٹے اختلاف ہیں بس وہ بتا دیتے ہیں, کیونکہ ہم اختلافی گفتگو کرنے آئے ہی نہیں, ہم تو محبتوں کا پیغام لے کر آئے ہیں سب کے لیے. لہذا جو موٹے موٹے اختلاف ہیں وہ بتا دیں. یعنی امام کے وجود پر کسی کو انکار نہیں, امام کے آنے سے کسی کو انکار نہیں, اس بات میں بھی کسی کو انکار نہیں کہ اولاد فاطمہ, اس بات سے بھی کسی کو انکار نہیں. تمام مسلمانوں کے مکاتب فکر, یعنی مسلمانوں کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں, سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ وہ آنے والا آئے گا, ضرور آئے گا, اور اولاد فاطمہ میں سے ہوگا, یعنی آل رسول میں سے ہوگا. اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں, تمام جتنے بھی مکاتب فکر ہیں سب کا اس پہ اتفاق ہے. اختلاف دو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ہے. ایک بات یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ ولادت ہو چکی اور ہمارے پاس اس کے لیے تاریخی ثبوت, روایات, درایات سب کچھ موجود ہیں. اور ایک طبقہ کہتے ہیں کہ نہیں, ابھی ولادت نہیں ہوئی, آخری وقت میں ظہور کریں گے, ہوں گے تو آل رسول سے ہی, اولاد فاطمہ ہی سے, لیکن ان کی ولادت ہوگی. اور ایک اختلاف یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے, حسن ہی سادات میں سے ہوں گے. اب میں اس اختلاف کا ذرا سا تاریخی پس منظر بتا دوں کہ یہ اختلاف کیوں ہوا ہمارے برادران کو کہ انہیں نے اولاد حسن سے سمجھا. کیونکہ 11ویں امام کا نام کیا ہے, اس میں مبارک کیا ہے, امام حسن عسکری. لہٰذا آپ کا نام قرار پایا محمد ابن حسن, نام تو محمد ہے نا, آپ کا نام محمد ابن حسن, محمد ابن حسن ہونے کی وجہ سے ان کو یہ شبہ ہو گیا کہ اولاد حسن میں سے ہوں گے, اگرچہ کہ جبکہ حسن نام ہے 11ویں امام کا, حسن عسکری نام ہے. لہذا یہ اختلاف نہیں. کامن چیز کیا ہے کہ اولاد فاطمہ سے ہوں گے, اولاد علی سے ہوں گے, آل رسول ہوں گے, اور جب زمانہ فتنوں کا ہوگا, جور کا ہوگا, ظلم کا ہوگا, ستم کا ہوگا, فساد کا ہوگا, اس زمانے میں آپ کا ظہور ہوگا. اس پہ سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے. تو جو ہم تقریریں کر رہے ہیں وہ الحمدللہ سب کے لیے, تمام مکاتب فکر کے لیے, کیونکہ امام زمانہ کے وجود سے کسی کو انکار نہیں ہے. ایک بار صلوات اور بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. اب آئیے, اب پہلے روایات اور پھر اس کے بعد درایت, درایت کے اوپر آئیں گے. روایات سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث تو بہت طولانی ہے, لیکن ہم اس کا اقتباس پیش کرنے کی آپ کے سامنے سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں, خدا کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا زمانہ آئے گا, یعنی زمانے کے متعلق فتنے کا زمانہ ہوگا, دین میں تبدیلی کی جائے گی, دین میں تحریک کی جائے گی, اپنی مرضیاں ڈالی جائیں گی, قوم فتنے و فساد کا شکار ہو جائے گی, فرقوں میں بٹ جائیں گے, مسالک میں بٹ جائیں گے, ہر آدمی اپنا ایک راستہ لے کر چل رہا ہوگا, ہر آدمی اپنی مرضی کی تشریح کر رہا ہوگا, دین کے آثار مٹانے کی کوشش کی جائے گی, فتنے فساد کا زمانہ ہوگا, فحاشی عام ہو جائے گی, اریانی عام ہو جائے گی. پوری علامات امام یعنی پیغمبر نے بتایا کہ یہ سب ہوگا, یہ سب ہوگا. جتنے فتنے فساد آپ کو نظر آ رہے ہیں ان سب کی طرف خدا کے رسول نے اشارہ کیا کہ اس زمانے میں ہمارا قائم قیام کرے گا, ہمارا آخر ظہور کرے گا, وہ آخر جس کے لیے دو غیبتیں ہیں. دوسری غیبت پہلی سے زیادہ طولانی ہوگی, یعنی غیبت کا لفظ غیبت استعمال ہوا ہے, اس کا غیبت کا مطلب ہی یہ ہوا کہ آپ ولادت پا چکے ہوں گے غیبت اختیار کریں گے. اس غیبت کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہیں اور پھر غائب ہوں گے. ایسا تو نہیں کہ کوئی پیدا نہ ہوا ہو اس کو ہم غیبت کہیں, وہ تو غیبت نہیں ہوتی. غیبت تو اسی کے لیے کہی جائے گی جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ نے اٹھا لیا, تو بھی پیدا ہوئے تو اٹھایا نا, اور اس کے بعد آئیں گے یعنی موجود ہیں آئیں گے, دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے. تو بس لفظ غیبت اس بات پر دلیل ہے کہ آپ موجود ہیں, نظروں سے پنہا ہو جائیں گے, نظروں سے چھپ جائیں گے. لہذا فرماتے ہیں خدا کے رسول کے وہ جو ہمارا جس کے لیے غیبت ہوگی طولانی, پہلی غیبت سے دوسری غیبت زیادہ طولانی ہوگی, میرے ساتویں بیٹے کا پانچواں بیٹا ہوگا. میرے ساتویں بیٹے کا پانچواں بیٹا ہوگا, یعنی پورے بارہ اماموں کا آپ نے سلسلہ بتا دیا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے لے کر وہ پانچواں بیٹا ہوگا. اور بچوں دو بار کا الحضر الحضر, بچوں بچوں اس زمانے سے جب وہ غیبت میں ہو, یعنی اتنا فتنے کا زمانہ ہوگا کہ مومنین کے لیے خدا کا رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ بچیں فتنوں سے بچیں. یعنی صبح نکلیں گے ایک نظریہ, شام کو گھر میں آئیں گے دوسرا نظریہ, صبح گھر سے نکلیں گے پھر تیسرا نظریہ, شام کو گھر میں آئیں گے پھر چوتھا نظریہ. یعنی جگہ جگہ لوگ گھات میں بیٹھے ہوں گے, جال بچھائے بیٹھے ہوں گے کہ بچوں کو کیسے بہکایا جائے, جوانوں کو کیسے بہکایا جائے, بوڑھوں کو کیسے بہکایا جائے, اور کہاں کہاں سے بہکایا جائے. وہ کہتے ہیں کہ دجال کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دجال کے لیے کہا جاتا ہے کہ صاحب اتنے جال پھیلائے ہوئے ہوں گے اس نے, اس کے پاس کھانے کو لوگوں کو نہیں ہوگا, وہ کھانے کو دے گا, کسی کو کھانے سے بہکائے گا, کسی کو بھوک ختم کر کے بہکائے گا, کوئی عیش و عشرت کا دل دادا ہے تو اسے عیش و عشرت دے گا, کوئی دولت چاہتا ہے اسے دولت دے گا, کوئی منصب چاہتا ہے اسے منصب دے گا. اب کتنا فتنے کا زمانہ ہوگا. تو دجال یاد رکھیے کسی ایک فرد کا کوئی مجسم شکل کا نام نہیں, دجال تو اس سسٹم کا نام ہے کہ جو سسٹم دجالی سسٹم دنیا پر چھانے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مختلف بحران جو ملکوں میں پیدا کیے جاتے ہیں, مجبور ہو جاتی ہیں قومیں سر جھکانے پہ, نہیں مجبور ہوتی کہ آٹا نہیں ہے ہم دیں گے, ہماری بات مانو, ہماری شرطیں مانو, پانی نہیں ہم دیں گے. اب تو پانی کا بھی بحران ہے کہ نہیں ہے, سب کو منرل واٹر کا عادی بنا دو, کیوں اس پانی میں اتنی بیماریاں آ گئی کہ بچہ زندہ نہیں رہ سکتا, لہذا عادی بنا دو اس کا ویکسینیشن. اب بیماریاں اتنی آ گئی کہ ویکسینیشن کرواؤ, دوائیں کہاں سے آئیں گی, وہاں سے آئیں گی, ہم سب دیں گے, آٹا دیں گے, پانی دیں گے, اب تو روشنی بھی نہیں, بجلی بھی ہم دیں گے, ہماری شرطیں مانتے چلے جاؤ. تو یہ میں ہلکی سی جھلک بتا رہا ہوں کہ دجالی نظام ہے کیا, یعنی دجال کے پاس سب چیزیں ہوں گی, لوگ سرنڈر کرتے چلے جائیں گے کہ بھائی کچھ نہیں, پہلے کھانے پینے کا تو کرو, پہلے جان بچانے کا تو کرو, یہ دے رہا ہے اس کی شرطیں مانو. تو یہ دجالی سسٹم جو اللہ کے سسٹم کے مقابلے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے پوری دنیا میں, اس کو کہتے ہیں دجالی نظام. ایک آنکھ, کوئی مجسم ایسا نہیں ہے کہ جس کے پیشانی پہ ایک آنکھ ہے, یعنی جس کو گلوبلائزیشن آپ کہہ رہے ہیں نا, گلوبل ویلیج, یہ وہ ایک آنکھ کہ ایک سسٹم کے تحت, دجالی سسٹم کے تحت سب پر مسلط ہو جاؤ. تو فرما رہے ہیں بچوں بچوں اس زمانے سے کہ جب میرا بارہواں یعنی میرے ساتویں بیٹے کا پانچواں بیٹا غیبت میں چلا جائے گا, فتنے کا زمانہ ہوگا, اپنے آپ کو فتنوں سے بچا کے رکھنا. جو اس زمانے میں فتنے سے بچ گیا اس کا درجہ کیا ہے جناب؟ وہ تو ایسا ہوگا جیسے اپنے زمانے میں کوئی نبی ہو بھائی, ایسا زمانہ جیسے کہ بچنا ہی مشکل فتنوں سے, کیسا ہو جائے گا. اور اس زمانے کے علماء کے لیے بھی کہا گیا, علماء سو کے لیے نہیں, علماء حق کے لیے کہا گیا, علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ان کا درجہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ علماء میرے وارث ہیں. علماء سے مراد ہر ایرا غیرا نہیں ہے کہ جو اپنا حلیہ عالم جیسا بنا لے وہ عالم بن گیا, کہ نہیں, یہ تو علماء سو ہیں, یہ تو دین بیچنے والے ہیں, یہ ضمیر بیچنے والے ہیں, یہ دین اور آیات میں اپنی مرضی سے رد و بدل کر دیتے ہیں, مفاہیم بدل دیتے ہیں, دنیا کی خاطر لوگوں کی خاطر فتوے دیتے ہیں. لوگ یہ چاہتے ہیں فتوا دے دیا, لوگ یہ چاہتے ہیں فتوا واپس لے لیا, لوگ نہیں چاہتے فتوا واپس لے لیا, کہیں علماء کی نہیں. تو زمانے کے علماء جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے ان کی مثال ایسے ہوگی جیسے بنی اسرائیل کے دور کے انبیاء. یعنی اتنا مشکل کام ہوگا اس دور میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا. الحضر الحضر, بچو بچو اس زمانے سے بچو, خدا کے رسول کہہ رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ نیکی کا تعلیم دے, نیکی کی تعلیم دینا جرم بن جائے اور برائی سے روکنا جرم بن جائے. کسی کو برائی سے روک نہیں سکتا آدمی کہ تم کون ہوتے ہو روکنے والے, किसी को अच्छाई का हुक्म नहीं दे सकता, तुम कौन होते हो हमें हुक्म देने वाले? यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? जमाना आ गया तो कहा ये गैबत की अलामात है, गैबत के जमाने में ये सब कुछ होगा, इससे बचना। मोमिनीन को हुक्म दे रहा है खुदा का रसूल कि इससे बचना, ऐसा ना हो कि इस फितने का शिकार हो जाओ। दूसरी रिवायत मौलाए आरिफान मौलाए मुत्तकियान अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की, आप फरमाते कि फिर यानी सारे फितने बताने के बाद कि बसरे का क्या अंजाम होगा, कूफे का क्या अंजाम होगा, मिस्र का क्या अंजाम होगा, सारी खबरें देने के बाद कि डूब जाएगा, गर्क हो जाएगा बसरा, मीनारों के मस्जिद के मीनारों के कुंगरे बाकी रह जाएंगे, खत्म हो जाएगा, खाने काबा में मक्के में फसाद होगा, मदीने में फसाद होगा, यहूदी चढ़ते चले आएंगे तुम पर छा जाएंगे, पूरी दुनिया पे तसल्लुत पैदा कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तकरीबन आधी से ज्यादा दुनिया पे कर लिया। रुकावट कौन है वो भी हम आपकी खिदमत में अर्ज कर देंगे कि कौन रुकावट है, किस किस्म की रुकावट है। लेकिन पहले रिवायत सुन लीजिए आप, तो मौला फरमाते हैं कि उस वक्त उस जमाने में लोगों की उम्मीदें दम तोड़ चुकी होंगी, मायूस हो जाएंगे कि कौन लड़े इन फितनों से, कौन लड़े इन ताकतों से, कौन मुकाबला करे इनकी साजिशों का, सुबह शाम साजिशें। उस जमाने में हमारा मेरे बेटे हुसैन की नस्ल से नवा जहूर करेगा, वो नवा कयाम करेगा हमारा और हमारे खूनों का इंतकाम लेगा, यानी हम अहले बैत के खून का इंतकाम लेगा वो आके, और उसके पीछे जो जमात होगी उसका अज्म पहाड़ों से ज्यादा मजबूत होगा। तादाद की बात नहीं की मौला ने, किल्लत कसरत की बात नहीं की, बस जो जमात होगी यानी जितने भी होंगे वो इतने पुराज्म होंगे कि पहाड़ भी उनके अज्म के सामने रेजा रेजा हो जाएंगे, वो इतने मोहकम इतने मजबूत होंगे। अभी उस पर बात करेंगे कि उनकी अलामत क्या है। भाई ये तीसरी रिवायत इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम की, तवज्जो है ना आपकी? हाँ, आप कोई कल की तरह आंखें ना बंद करें, मुझे ऊपर से नजर आ जाता है सब, आगे खोल के बैठिएगा सब, ये मैं ऊपर से देख रहा होता हूँ सबको। तो इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि फिर मेरे भाई हुसैन की औलाद में से नवा जाहिर होगा, और एक तवील गैबत के बाद। इस तवील गैबत की मुद्दत किसी ने नहीं बताई, ताकि इंतजार करते चले जाओ, इंतजार करते चले जाओ। इसीलिए तो इंतजार को इबादत करार दिया, यानी इमाम के जहूर का इंतजार करना भी इबादत करार पाया है ना, सबसे बड़ी इबादत। अफजलुल इबादत इंतजार उल फरज, हदीस है, रिवायत है, एक नहीं कई मासूमीन से रिवायत नकल भी है कि अफजलुल इबादत इंतजार उल फरज, बारहवें के जहूर का इंतजार करना ही सबसे बड़ी इबादत। यानी हर वक्त इंसान इंतजार को ना भूले, मुंतजरीन में शामिल हो जाए, इंतजार करने वालों में पाब रखा, कोई चीज जंजीर ना बने, पैरों की बेड़ी ना बन जाए कि मौला ये काम रह गया, बच्ची की शादी रह गई, बेटे का दाखला रह गया, हज करना रह गया, फला काम रह गया, पाब रखा, हर जंजीर को तोड़ेगा, हबीब इब्ने मज़ाहिर की तरह पहुंच जाएगा अपने ईमान की खिदमत में नुसरत के लिए। बाल बच्चे आल औलाद कोई चीज उसके पैर की बेड़ी नहीं बनेगी, इसे कहते हैं मुंतजिर इंतजार करने वाला। क्या अफजलुल इबादत इंतजारुल फरज, इमाम फरमाते हैं कि हमारे मेरे भाई हुसैन की नस्ल में से नवा जाहिर होगा एक तवील गैबत के बाद, तवील गैबत के बाद जालिमों को सरनिगू करेगा, और इतनी तवील उम्र पाने के बावजूद जब वो जाहिर होगा तो अल्लाह की कुदरत से 40 साल के जवान की तरह आएगा, और 40 साल के जवान की तरह इसलिए आएगा ताकि अल्लाह उसके जरिए से ये बता दे कि वो हर शय पर कादिर है। यानी अगर किसी की उम्र 1000 साल हो, 2000 साल हो, जनाब नूह की नबुवत की उम्र है 950 साल, और असली उम्र नहीं मालूम कितनी, 1000 है कि 1200 के 2500 तक लिखी है, 950 साल नबुवत की उम्र बताई कुरान मजीद ने, तो बुढ़ापे के आसार तो थे ना, बूढ़े तो हुए। कहा कि नहीं, इसकी उम्र जितनी भी हो अब तक कितनी हो चुकी भाई, हो गई ना 1150 साल, इतने तो हो गए मौला के, बल्कि इससे ज्यादा 1250 साल के हो गए। क्या जितनी भी हो जाए उम्र, लेकिन जब आएंगे तो 40 साल के सिन में आएंगे, यानी शक्ल सूरत आपका जुस्सा आपका जिस्म नूरानी पैखरे पाक पैखरे नूरानी 40 साल के जवान की तरह होगा। क्यों? अल्लाह उसके जरिए से اپنی قدرت کا اظہار کرے گا کہ وہ ہر شے پر قادر ہے. یہ تیسرے امام دوسرے امام کی روایت. اب آئیے خود جناب سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت. آپ ارشاد فرماتے کہ مجھ سے میرا نواں جس کے لیے دو غیبتیں ہوں گی, اور وہاں بھی یہی جملہ کہ اس کی دوسری غیبت پہلے سے زیادہ طولانی ہوگی, وہ قیام کرے گا اور آل رسول کے خون کا انتقام لے گا. یاد رکھیے المنتقم کا جو لقب ہے وہ جناب سید الشہداء ہی نے دیا ہے امام زمانہ کو. امام حسین علیہ السلام کا وہ منتقم ہوگا, وہ انتقام لینے والا ہوگا, اس کے پیچھے مومنین کی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ایک جماعت ہوگی جو اس کے ساتھ ہوگی, اور ان کو کسی کا خوف نہیں ہوگا, اور ان میں سے ایک ایک کی طاقت 40 آدمیوں کے برابر ہوگی. یعنی ایک ایک سپاہی جو ہوگا امام زمانہ کا اس میں جو جسمانی طاقت ہے وہ 40 پہلوانوں کے برابر اس کی اکیلے کی طاقت ہوگی. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا جذبہ اتنا ہوگا, اس کا جوش اتنا ہوگا کہ اگر اس کے سامنے ایک کے سامنے 40 آئیں گے تو وہ 40 کے 40 کو شکست سے دوچار کرے گا. اور کیا ابھی آپ نے ادنا سا منظر نہیں دیکھا, ہلکا سا منظر نہیں دیکھا, ہلکا سا اشارہ نہیں دیکھا؟ ارے ان چند مجاہدوں کو دیکھیے کہ جنہوں نے سپر طاقتوں کے دانت کھٹے کیے کہ نہیں کیے, جہاں پوری دنیا سرنگو کر گئی, پوری دنیا سرنڈر کر گئی, اور مستانے ہاتھی کی طرح یہ سامراج چلا کہ انہیں بھی مٹا دوں گا 4 دن میں 5 دن میں 6 دن میں. ہوا کیا؟ کیا ہوا؟ پوری دنیا نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ 34 دن کی لڑائی میں گھٹنے ٹیک دیے ان شیطانی طاقتوں نے, اور خود چلانا شروع کیا کہ جنگ بند کرو, جنگ بندی کراؤ. کیوں؟ ان کا ایک ایک ہمارے 100-100 پر حاوی ہے. آئے کہ نہیں آئے؟ ایک ایک 100-100 پر حاوی ہے. کیوں؟ حزب اللہ نے وہ معجزہ دکھایا. معصوم نہیں ہے, نہ نصر اللہ امام ہے نہ معصوم ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کے جوانوں نے بتا دیا کہ ہمیں دیکھ لو, پہچان لو کہ جب ہمارا امام آئے گا تو ہماری طاقت کتنی ہو جائے گی. ماشاء اللہ آج آپ بالکل بیدار ہیں شروع سے ہی. پھر ایک گزارش کروں گا کہ اور سمٹ آئیے, مومنین آنا شروع ہو گئے, ان کی گھبراہٹ دور ہو گئی مجھ سے کل کی مجلس کے بعد. تو بہت جگہ ہے اندر, میرے سامنے آ جائیے, آ جائیے آگے, آگے تشریف لے آئیے. یا تھوڑا تھوڑا سا آگے کھینچا گئے تو پیچھے مومنین تنگ بیٹھے نا, وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بار بار آ جائیے, ورنہ پھیلے ہوئے زیادہ نظر آتے ہیں. اللہ جی, تو اب یہ میں نے مثال دے دی نا, موجودہ دور میں اگر کسی کو یقین نہ آئے کہ ایک آدمی کی طاقت 40 کے برابر کیسے ہوگی, تو اور اتنے سے حزب اللہ کے جوانوں نے دکھایا کہ نہیں دکھایا کہ ساری سپر طاقتیں بالکل ان کے سامنے سرنڈر کر گئی. کیوں سرنڈر کر گئی؟ کیونکہ وہ بتا رہے ہیں کہ امام کا سپاہی کیسا ہوگا, انہیں اس کا خوف تھوڑی, سامنے کون سی طاقت ہے. وہ تو اپنا وظیفہ ادا کر رہے ہیں, وہ اپنا وظیفہ ادا کر رہے ہیں. تو یہ جھلک دکھائی کہ ہمیں دیکھ کے اندازہ کر لو کہ جسے اللہ بھیجے گا اس کام کے لیے, اس کے پیچھے جو لشکر ہے, اس کے پیچھے جو حزب اللہ ہوگی, اس کی طاقت کا اندازہ کیا ہوگا. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. اب آئیے اب پانچویں روایت, یعنی خود جناب سید جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک اور صلوات دے دیے. چوتھے امام, اور پھر اس کے بعد دوسرا مضمون, یعنی اسی مضمون کو آگے بڑھائیں گے, کچھ روایات کل پیش کریں گے تاکہ ذہن میں رہے آپ کے بعد. تو اب چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں مومنین کو, مومنین سے کہتے ہیں کہ وہ آئے گا, ہمارا قائم ظہور کرے گا, فتنے کے زمان کا فتنہ عروج پر ہو جائے گا, اور اس کی غیبت اتنی طولانی ہو جائے گی, اتنی طولانی ہو جائے گی کہ لوگوں کا یقین اٹھ جائے گا, لوگ شک میں پڑ جائیں کہ بھائی ہے بھی کہ نہیں, ہمیں یوں ہی ایک نظریہ دے دیا, یوں ہی عقیدہ دے دیا. یہ عام انسانوں کی بات ہے, خاص کی ابھی بات خود بتائیں گے معصوم. کیا ہم لوگوں کی حالت یہ ہو جائے گی کہ ان کا عقیدہ اٹھ جائے گا امام سے کہ بھئی یہ تو ایسی ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں، مختلف سوالات کا شکار ہو جائیں گے کہ بھئی ایک آدمی اتنے عرصے کیسے زندہ رہ سکتا ہے، حالانکہ قرآن مجید نے کتنی مثالیں دی کہ ارے مرنے کے بعد بھی کھڑا رکھا جناب سلیمان کو عصا کے سہارے کے نہیں، قرآن مجید کتنی مثالیں دے رہا ہے، جناب عیسیٰ کی مثال دے رہا ہے، جناب یونس کو شکم ماہی میں زندہ رکھنے کی مثال دے رہا ہے، جناب ادریس کی 2500 سال عمر موجود ہے اس کے باوجود لوگ شک میں پڑ جائیں گے، جناب نوح کی عمر کو بتا رہا ہے کہ بھئی اتنی عمر ہے ان کی سن لو اس کے باوجود لوگ شک میں پڑ جائیں گے کہ ایک انسان کی اتنی عمر کیسے ہو سکتی ہے، ارے بھئی اتنی مثالیں تو قرآن مجید دے رہا ہے اور اسے بھی کہہ بھی رہا ہے کہ تلک فی آیات، اس میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں، اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں، فاعتبروا، ان سے عبرت حاصل کرو، ان نشانیوں کو سمجھو، ان نشانیوں کو پرکھو، تو قرآن مجید سب مثال دے رہا ہے اس کے باوجود لوگ شک میں پڑ جائیں گے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، پیدا ہوا کہ نہیں، بھئی پیدا ہونے کے بعد کوئی کیسے غائب ہو جائے گا، ارے جناب عیسیٰ کیسے غائب ہو گئے پیدا ہونے کے بعد، جناب ادریس کیسے اٹھا لیے گئے آسمان پہ پیدا ہونے کے بعد، کیسے جناب نوح کو 1000 سال کی عمر مل گئی، تو یہ ساری قرآن مجید میں مثالیں ہونے کے باوجود مسلمان کیا ہوگا، ان سوالات کا شکار ہو جائے گا، شش و پنج میں پڑ جائے گا، شک میں پڑ جائے گا کہ بھائی یہ کیا ہے، اگر ہے تو کہاں ہے، نظروں سے کیوں چھپا ہوا ہے، پیدا ہوا تو نظر کیوں نہیں آتا، حالانکہ قرآن مجید نے بتا دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے، یہ سوال وہاں کرو جہاں تمہاری طاقت کا سوال آ جائے، اللہ کی قدرت کے بارے میں یہ سوال نہ کرو، یہ نشانیاں ہیں جو ہم نے کائنات میں رکھی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی نشانی خود امام کا وجود ہے، بھئی یہ تو طے ہے نا کہ امام ہے، تو اب چوتھے امام فرماتے ہیں کہ لوگ شک میں پڑ جائیں گے، شک میں پڑ جائیں گے کہ ہے کہ نہیں ہے، یہ ہمیں عقیدہ دیا کہ مگر فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ہوگی، جو میں نے کل اشارہ کیا تھا آج اس حدیث کو آپ کے سامنے کھول کے بیان کر رہا ہوں، ایک جماعت ہوگی جس کا یقین اتنا راسخ ہوگا کہ یہ غیبت کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو جائے، وہ نسلن بعد نسلن، نسلن بعد نسلن، ہر نسل اپنے بچوں کو یہ عقیدہ دودھ میں پلا کے جائے گی کہ امام آئے گا اور ضرور آئے گا، ایک گروہ ہوگا، اور وہ کون سا گروہ، علامت بھی بتا دی، وہ گروہ وہ ہوگا کہ جس نے نہ کبھی ہم اہل بیت کی کسی بات میں شک کیا، نہ قیامت تک ہماری کسی بات میں شک کرے گا، وہ جماعت کون سی ہے مومنین کی، کہ جو اہل بیت کے کسی کلام میں کبھی شک نہیں کرتے، یقین رکھتے ہیں کہ جو معصوم نے کہا وہی ہو کر رہے گا، کہ یہ جماعت انتظار کرے گی، کبھی شک میں نہیں پڑے گی، اور جیسے ہی ان کا امام آئے گا بغیر کسی تردید کے، بغیر کسی شک کے، یہ فوراً اس کی نصرت کے لیے کھڑے ہو جائیں، آئیے اب آپ کو بتائیں نصرت کے لیے کھڑی ہو جائے گی، تو کیا دنیا میں صرف 40 مومن ہوں گے، کیونکہ امام کی نصرت کے لیے تو کہا گیا 40 آدمی ہوں گے، کہیں کہا گیا کہ نہیں 313، ارے تو کیا صرف 313 ہوں گے، وہ جماعت 313 کی ہوگی، کہیں کہا گیا کہ نہیں کل ملا کے 700 ہوں گے، اب نتیجہ یہ ہوا کہ 40 کی حدیث اتنی مشہور ہوئی کہ لوگوں نے ہمت ہی چھوڑ دی، کہ لو میرا تو نام آ ہی نہیں سکتا، بھائی چھوڑو زیادہ جو کرنا ہے کرتے رہو میاں، دنیا ہے اپنے گزارو چلے جاؤ، کہ 40 میں کہاں بھائی، اور بعض نے تو نام پتے بھی دے دیے جو پورے برے صغیر سے 3 یا 4 کے نام ہیں، ایک کا سندھ سے، ایک کا پتہ نہیں ملتان سے، ایک کا ہندوستان، کہ بھائی چھوڑو بھائی امید ہی چھوڑ دو، جیسے تیسے اپنی زندگی گزارو چلے جاؤ، میں کہاں امام کی نصرت کہاں ہے، نا ایسی کتابیں یقیناً روایت ہے، میں روایت کی تردید تھوڑی کر رہا ہوں، 40 افراد کی روایت بھی ہے، 313 کی روایت بھی ہے، 700 کی روایت بھی، لیکن عزیزو سمجھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، مسئلہ کیا ہے، 40 کا مسئلہ نہیں ہے، 313 کا مسئلہ نہیں ہے، 700 کا مسئلہ نہیں ہے، سنو، دیکھو پروردگار نے ایک نظام بنایا، یہ کائنات جو خلق کی ایک نظام کے تحت نا، وہ بحث نہیں ہے میری ورنہ اس میں چلا جاتا الگ، ایک نظام کے تحت بنایا، اس میں کچھ ملائکہ مقربین رکھے، کچھ مقرب ملائکہ ہیں کہ نہیں ہیں جن کے نام آپ جانتے ہیں، باقی اربوں ملائکہ کے نام آپ جانتے ہیں، جانتے ہیں نہیں جانتے، کیا وہ فرشتے نہیں ہیں، کیا وہ معصوم نہیں ہیں، لیکن آپ نہیں جانتے، مگر ہیں تو صحیح نا، اس میں مقرب ہیں چند جن کے نام آپ جانتے ہیں کہ بھئی یہ مقرب فرشتے ہیں اللہ کے، ایسے ہی ہے نا. دنیا میں بھیجا انبیاء کا سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ، کتنے انبیاء؟ لگ بھگ 1,24,000، ایسے ہی ہے نا، لگ بھگ 1,24,000 انبیاء مبعوث کیے پروردگار عالم نے. سب نبی ہیں، سب رسول ہیں، سب پیغمبر. لیکن قرآن مجید نے کہہ دیا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ان رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. یعنی بعض جو ہے اولو العزم ہیں، بعض بشیر ہیں، بعض نذیر ہیں، بعض صاحب کتاب ہیں، بعض صاحب شریعت ہیں، اور پھر ان سب کے سردار خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا. دیکھیں بات واضح ہو رہی نا آہستہ آہستہ. تو نام کتنوں کے ہیں قرآن مجید میں؟ 27 کے، بہت زیادہ 28 کے، بہت زیادہ 29 کے. یعنی حضرت خضر اور جناب ذوالقرنین کو شامل کر لیا جائے نبوت میں، اگرچہ کہ سوال ہے کہ بھئی نبی ہیں کہ نہیں، چلو شامل کر لیا، فرض کر لیا تو 29 بنے، 30 بنے، اس سے زیادہ تو نہیں. کتنوں کے نام یاد ہیں؟ پورے 30 کے نام بھی نہیں یاد ہوں گے آپ کو. اور نام یاد کرنا واجب بھی نہیں ہے آپ پہ. نام یاد کرنا واجب ہے؟ نہیں ہے. اولو العزم پیغمبر کے نام یاد رکھو، کتابوں پر ایمان رکھو. کل میں نے عرض کیا کتابیں پڑھنا بھی ضروری نہیں آپ کے لیے، قرآن پڑھنا ضروری ہے، ایمان رکھنا ہے. تو بتائیے 1,24,000 سب نبی ہیں کہ نہیں؟ لیکن ان میں درجہ بندی ہے نا. درجہ بندی کرتے 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 4 اولو العزم پیغمبر، پھر صاحب کتاب، پھر صاحب شریعت اور خاتم النبیین، ان سب کے سردار یعنی رحمت للعالمین، ان سب کے کیا پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین. تو اب سنیے کہ مایوس نہیں ہوتے، اس قسم کا عقیدہ نہیں ہے ہمارے یہاں. امام کے لشکر کا پہلے میں منقشہ کھینچ دوں آپ کے سامنے، امام کا لشکر کتنا بڑا ہوگا؟ پہلا سرا مسجد سہلا کوفے میں ہوگا اور آخری سرا خراسان میں. یہ بھی تو روایت ہے اور مستند روایت ہے کہ امام کا لشکر جب چلے گا تو پہلا سرا کوفے میں، آخری سرا خراسان میں. تو بھائی اگر 40 آدمی تو یہ اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ گیا؟ 313 ہیں، 700 ہیں، اتنا بڑا لشکر، اس کے لیے تو لاکھوں کا مجمع چاہیے، لاکھوں کا. کیونکہ لشکر ہے، جلسے عام نہیں ہے، یاد رکھیے گا. لشکر جب چلتا ہے دستے ہوتے ہیں، پلاٹون ہوتی ہیں، ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، کمپنیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ جناب کھانا پکانے والے، ان کے ساتھ وہ نرسنگ کا پورا شعبہ ہوتا ہے، ان کا مال و اسباب ڈھونے والے، ان کی جناب خدمت کرنے والے، ان کے کپڑے دھونے والے، ان کے برتن دھونے والے، کتنے شعبے ہوتے ہیں لشکر کے، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. فوج کوئی جلسے عام تھوڑی کہ ایک جگہ 10 لاکھ جمع ہو گئے. ارے آپ کی 7 لاکھ کی فوج ہے، ہزاروں میل کے بارڈر پہ بیٹھی ہے، اس کے باوجود چھاویوں میں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو فوج اس کو کہتے ہیں، فوج ہی نہیں کہ ایک جگہ جلسے عام اکٹھا ہو گیا، کہہ دیا آپ نے صاحب یہ فوج ہے، فوج نہیں ہوتی ایسے. تو اب اتنا بڑا لشکر امام کا، تو مجھے بتائیے، یہ بھی تو روایات میں ہے کہ اتنا بڑا لشکر ہوگا کہ پہلا سرا کوفے میں، آخری سرا خراسان میں. مسئلہ کیا ہے؟ ارے سیدھا سیدھا مسئلہ ہے، اگر 40 کی روایت ہے تو وہ بھی صحیح، 313 کی ہے تو وہ بھی صحیح، 700 کی ہے تو وہ بھی صحیح، اور لاکھوں کی ہے تو وہ بھی صحیح. کیسے صحیح؟ ارے 40 وہ ہیں کہ جو امام کی کیبنٹ کے خاص افراد ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جرنل، 40 جرنل کہ جو پہلی آواز میں امام کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے زمین تنابے کھینچے گی امام کے پاس پہنچ گئے. یہ وہ 40 جن کو امام پورے لشکر میں تقسیم کرے گا، پھیلائے گا. یہ 40 مین افراد یعنی مرکزی امام کے دست و بازو، یہ 40 افراد، یہ 40 افراد جن کو کیبنٹ کہہ لیجئے، جرنل کہہ لیجئے. اس کے بعد ان کے نیچے، ارے ایک فوج کیسے بنتی ہے؟ جرنل. اس کے نیچے بریگیڈیئر جرنل، اس کے نیچے بریگیڈیئر، لیفٹیننٹ کرنل، کرنل، میجر ہے کہ نہیں، نائک، لانس نائک، حوالدار، اور ساتھ میں خدمت کرنے والے بھی، بٹ مین بھی ہے کہ نہیں ہے؟ بٹ مین، ان کے کپڑے دھونے والے، ان کے جوتے صاف کرنے والے، ان کا کھانا پکانے والے. ارے تو مومنوں مایوس کیوں ہوتے ہو؟ یہی تو امام کے لشکر کی تقسیم ہے. وہ 40 تو وہ ہیں جو امام کے دست و بازو یعنی جرنل، امام کی پالیسیوں کو پر عمل درآمد کرانے والے. وہی خدائی نظام چل رہا ہے، ورنہ خدا ہر کام چاہتا خود نہیں کرتا. कैबिनेट बनाई, काबीना बनाई, काम तकसीम किए, रसूल ने काम तकसीम किए, अली ने काम तकसीम किए, हसन ने काम तकसीम किए, हुसैन ने काम तकसीम किए, किए कि नहीं किए? किसी को अलमदार, किसी को कलबे लश्कर, किसी को मैमने का सरदार, किसी को मैसरे का सरदार, किसी को कलबे लश्कर का सरदार, किसी को खलबे लश्कर का सरदार, किसी को खेमों की हिफाजत पे लगाया कि नहीं लगाया? हर इमाम ने ऐसे किया तो वो इमाम क्या करेगा? वो भी तो यही करेगा। 40 जर्नल, उनके नीचे 313, उन 313 के नीचे 700। यह है खवास की बात, खवास की बात। अरे लश्कर कितना बड़ा होगा तो मायूस ना हो। अरे आम सिपाहियों के खिदमतगार तो बन सकते हैं, उन सिपाहियों की जूतियां उठाने वालों में भी जगह मिल गई तो आकिबत संवर गई क्या नहीं संवर गई? संवर गई क्या नहीं संवर गई? सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस ये याद रखिए, ऐसा नहीं है कि आप मायूस कर दे लोगों को, भाई इमाम के तो 40 मददगार होंगे और कोई नहीं होगा। किसने कहा बाबा? लाखों का लश्कर होगा इमाम। या अजादार, ये मातम करने वाले शर्त है खुलूस, रियाकारी नहीं होनी चाहिए। अगर खालिस है, अमाल अंजाम दे रहा है, एहकाम अइमा की पाबंदी कर रहा है, उन्हीं ने जो हुक्म दिया उस पर अमल कर रहा है और उसके साथ साथ अजादार भी है, तो बस यकीन रखे कि इमाम के सिपाहियों में उसका नाम जरूर होगा। मर भी गया तो कब्र से उठा लिया जाएगा। आओ मदद करो। तुम ये ख्वाहिश लेके दुनिया से चले गए ना कि इमाम आता तो मैं उसकी नुसरत करता, आओ नुसरत करो इमाम की, आओ मदद करो। तो मायूस नहीं होते? उनका लश्कर इतना बड़ा है कि छोटे मोटे सिपाहियों में तो जगह मिलेगी भाई, सामान ले जाने। आखिर जंग ओहद हुई, खवातीन ने जख्मियों को पानी पिलाया नहीं पिलाया? तो मैदान जंग में गई थी जब तो पानी पिलाया। तो मेरी माए बहने भी सुन लें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द नुसरत करेंगे, नहीं, खवातीन के बगैर तो हुसैन की करबला मुकम्मल नहीं हुई थी, हुई करबला मुकम्मल। तो खवातीन के बगैर तो करबला मुकम्मल नहीं, खवातीन के बगैर ओहद मुकम्मल नहीं, खवातीन के बगैर मुबाहला मुकम्मल नहीं। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। जी खवातीन के बगैर तो मुबाहला मुकम्मल नहीं, तो फिर इमाम जमाना का लश्कर कैसे मुकम्मल हो जाएगा भाई? लिहाजा ये माए बहने सब इमाम की नुसरत करने का हक है, मगर शर्त यही है। वो शराइत को भी पैर कल से बात करेंगे, लेकिन बतौर कुल्ली रियाकारी को किसी इबादत के करीब फटकने भी ना देना, और कभी किसी इबादत में गुरूर ना करना। गुरूर हर इबादत को लेके बैठ जाता है, खत्म कर देता है, तबाह कर देता। नमाज पे गुरूर किया, नमाज तबाह हो गई। रोजे पे गुरूर किया, रोजा तबाह बर्बाद हो गया। हज पे गुरूर किया, हज तबाह हो गया। खुम्स देने पे गुरूर किया, खुम्स की इबादत तबाह बर्बाद हो गई। तो अब मुझे बताओ कि वो इबादत जिसकी जो विलायत से वाबस्ता हो, मैं चैंपियन बन जाऊं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन जाऊं कि मैं बड़ा माथमी, मैं बड़ा आजादार, भाई तू अपने मुंह से कह रहा है हमें क्या पता? नहीं, ये गुरूर करने की चीज नहीं। अहले बैत की मोहब्बत की इबादत तो वो इबादत है कि जितनी करते चले जाओ सर झुकता चला जाता है। जबी तो मैं कहता हूं दुआ में कि कलील इबादत को कबूल कर ले, क्योंकि जिक्र अहले बैत जितना भी करते चले जाओ, क्या कभी हक अदा हो सकता है? कोई हक अदा कर सकता है हुसैन का, अजादारी का हक कोई अदा कर सकता है? नहीं। कभी किसी इबादत में गुरूर ना करो, गुरूर इबादतों को मिटा डालता है, गुरूर इबादत को तबाह करता है। जितना भी करे कम है हर इबादत। और ये तो गुलदस्ता है, कोई एक इबादत लेके दौड़ गया, कोई दूसरी इबादत लेके दौड़ गया, मैंने 35 हज कर लिए, भाई मैं तो हज करता हूं, मैं हर साल हज पे जाता हूं। कोई जनाब रोजे को लेके दौड़ गया, या मैं तो रोजेदार बहुत हूं, रोजे का इतना सवाब, रोजे की इतनी रिवायतें, रिवायतें तो हर इबादत के बारे में है कि नहीं है? ना। कोई नमाज के पीछे पड़ गया, भाई बस सबसे बड़ी नमाज है, नमाज कबूल, इन कबूलत कबूलत माँ सिवा व इन रुद्दत रुद्दत माँ सिवा, ये कबूल तो सब कबूल, ये रद तो सब रद, छोड़ दिया उसने बाकी चीजों को, इसके पीछे पड़ गया, हर एक 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 इबादत लेके पीछे पड़ गया। नहीं, ये तो गुलदस्ता है अजीजों, गुलदस्ता। ये जब सारी इबादतें मिलती हैं तो एक मोमिन तश्कील पाता है, मोमिन तश्कील पाता है, नमाज रोजा हज जकात खुम्स, और फिर सबसे बड़ी इबादत किसे करार दिया? ان تمام عبادتوں کی حفاظت کرنے والی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. ایسے ہی ہے نا، اس میں کوئی شک تو نہیں نا کسی کو، ولایت جو حفاظت کرتی ہے ساری عبادتوں کی حفاظت کرتی. اب میں ولایت کو لے کے پکڑ لوں اور حکم کوئی بجا نہ لاؤں، تو بھائی ولایت تو سب سے اوپر ہے. بھائی سب سے اوپر تو ہے کیوں ہے؟ عبادتیں تو سب کو انجام دینی ہے، عبادتوں سے کوئی فرار نہیں. یاد رکھنا، کتنے بہانے بنا لو کوئی بہانہ نہیں چلے گا قیامت کے دن، بہانے بازی سے کام نہیں چلے گا. عبادت تو کرنا ہی کرنا، عبادت سب انجام دیں گے. قبولیت کی ضمانت کیا ہے؟ اس قبولیت کی ضمانت کو مکتب قرار دیا کہ جو اس اسکول آف تھاٹ سے آئے گا، جو اس مکتب سے آئے گا، یعنی یوں سمجھیے کہ تو یونیورسٹی ہے، سب پڑھ رہے ہیں، مختلف یونیورسٹیز ہیں، مختلف مکاتب ہیں، مختلف کالجز ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں، وہاں کس اسکول آف تھاٹ کو قبول کیا جائے گا؟ تو قبر میں ولایت کا سوال اسی لیے کیا جائے گا کہ بھائی نماز پڑھی ٹھیک، روزہ پڑھا ٹھیک، مگر یہ بتا کہ کس کے حکم کے مطابق پڑھا گا. عبادتوں سے فرار نہیں، یہ بہانے بازی نہیں چلے گی کہ بھائی ہمیں تو کسی عبادت کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں. وہ بھائی وہ تو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں نا، ساری عبادتوں کو بچا رہی ہے نا ولایت، لہذا ولایت ہو اور عبادتیں نہ ہو. ارے تو بھائی پھر جھگڑا کائے کا ہے؟ ہم کہہ رہے کہ دین بچایا جناب سید الشہداء نے کربلا میں، تو بھائی دین کائیں وہ بھی تو دکھاؤ دنیا کو. اسلام بچا تو بھائی اسلام کائیں، جب کوئی دکھا ہی نہیں رہے آپ تو دکھانا تو ضروری ہے نا کہ بھائی دین کون سا دین. یعنی دیکھیے سب سے بڑی بات کیا ہے، اب میں بتاؤں کہ ذکر اہل بیت ہے کیا. اب میں اپنے موضوع سے ذرا سا ایک منٹ کے لیے ہٹاؤں اس بات کو مکمل کرنے کے لیے، پھر وہیں پر واپس آ رہا ہوں، اطمینان رکھے آپ میں ادھر ادھر نہیں جا رہا، مگر جو بات کی ہے اس کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. کہ دیکھیے ذکر اہل بیت کیا ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجلس ہوگی تو ذکر اہل بیت ہوگا ورنہ نہیں، نہیں یہ تو بھی ایک وسیلہ ہے. اچھا جہاں پہ ذکر اہل بیت کرنے نہیں دیا جاتا وہاں کیا کریں، میں وہاں کا بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مجلس کی بھی اجازت نہیں، وہ ماتم کی اجازت نہیں، مگر ذکر اہل بیت ایسا معجزہ ہے کہ وہاں بھی ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے نماز کیا ہے، آپ نے پتہ نہیں کیا سمجھا نماز کو. میں تو نماز کو بھی علی کی فضیلت جانتا ہوں. کیسے جانتا ہوں میں علی کی فضیلت؟ کیسے جانتا ہوں؟ جہاں تمہیں مجلس نہ کرنے دی جائے، وہ خانہ کعبہ ہو یا مسجد نبوی ہو. ارے دیکھو نا نماز کا معجزہ تو دیکھو، کہ جو ہی میں خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا، لوگوں کی نظریں پڑ گئی ایک دم، کسی نے محبت سے دیکھا، کسی نے نفرت سے دیکھا. دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کیوں؟ میں کچھ بھی نہیں بولا، میں نے فضائل بھی نہیں پڑھے، میں نے مصائب بھی نہیں پڑھے، میں تو صرف نماز پڑھنے کھڑا ہوا، علی کی فضیلت کا اعلان ہو گیا، مومن اور منافق کی پہچان ہو گئی، محبت کرنے والے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ میرا بھائی ہے، مومن ہے، علی کا چاہنے والا ہے. نماز نے اعلان کیا کہ نہیں کیا علی کی محبت کا؟ اب مجھے بتاؤ اسی نماز نے محبت علی کا اعلان کیا کہ نہیں کیا؟ اور کیسے جل گئے متوے، کیسے نفرت کی آنکھوں سے دیکھنے لگے، تل ملا کے دیکھنے لگے، شیعہ جعفری کہتے نہیں کہتے اے ہے. تو پتا چل گیا نا علی نے مومن کو بھی، نماز نے علی کی محبت کا اعلان ایسے کیا کہ مومن الگ ہو گیا، منافق الگ ہو گیا. تو بس پھر واپس آتا ہوں کہیں تاکہ کہیں اور ادھر نہ چلا رہا ہوں، یہ موضوع تو بہت لمبا ہے. پھر واپس آتا ہوں تو معلوم ہوا کہ امام کی نصرت کرنے کا حق کسے ہے؟ جو امام کے احکام کی پابندی کرتا ہے، جو امام کے حکم کو اللہ کا حکم جانتا ہے. مجھے کسی نے نہیں بتایا، مجھ پر وحی نہیں آئی، نہ میں نے جناب جبرائیل کو آتے جاتے دیکھا. میں اگر ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہوں تو کیوں؟ میرے مولا نے ایسے پڑھی ہے، علی نے ایسے پڑھی. اگر روزے کے اوقات میں کچھ فرق ہے تو کیوں؟ کیونکہ میرے مولا نے ان اوقات کو معین کیا ہے. ہر عبادت اہل بیت کی فضیلتوں کی گواہ ہے، لہٰذا اس دھوکے میں نہ رہنا کہ عبادتیں چھوڑ کے اہل بیت کی محبت مل جائے گی تمہیں. یہ محبت وہی ملتی ہے جہاں معرفت کا حق ادا کیا جائے. غلام کا کام کیا ہے؟ مولا کی اطاعت کرنا. وہ غلام کیسا غلام سمجھا جائے گا کہ مولا کا حکم مانے نہیں مولا مولا کرتا رہے؟ ارے شیوہ غلامی یہ ہے کہ جو مولا کہتا چلا جائے وہ کرتے چلے جاؤ, جو کہتا چلا جائے. اسی لیے تو چھانٹی ہوگی امام کے ظہور سے پہلے کہ خالی خولی شور مچانے والے الگ ہو جائیں اور جو میرے خالص مجاہد ہیں وہ ایک طرف آ جائیں, وہ ایک طرف آ جائیں. جب ظلم و جور سے پر ہو جائے گا تو ایسے مجاہد چاہیے امام کو, ایسے مجاہد کہ ہمالیہ جگہ چھوڑ دے مگر امام کا سپاہی, امام کے سپاہی کو کوئی ہلا نہیں سکے گا. ایسے چاہنے. آپ چوتھے امام کی روایت کو مکمل کرتا ہوں. ایک بار صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. آپ فرماتے ہیں کہ صرف وہ جماعت قائم رہے گی اس عقیدے پر کہ جس نے کبھی ہمارے کسی کلام میں شک نہیں کیا ہوگا. معصوم کے کلام میں کبھی شک نہیں کرتے. کتنی ہی طولانی ہو جائے غیبت, ان کے یقین میں کوئی جھول آنے والا نہیں ہوگا. یہ اپنے یقین پر ثابت رہیں گے, اپنے بچوں میں یہ عقیدہ منتقل کرتے چلے جائیں گے. یہ ہمارے چاہنے والے ہوں گے, یہ وہ ہوں گے جو ہمارے قائم کی نصرت کے لیے پہلی آواز پر گھر سے نکل پڑیں گے. اپنا سب گھر بار چھوڑ کے ہمارے قائم کی نصرت کے لیے گھروں سے نکل پڑیں گے. اب وہ آئے گا کیوں, کس لیے آئے گا؟ ایک موٹی موٹی ہم نے بات بتا دی آپ کو کل بھی اور آج بھی. آج اس کی تھوڑی سی تشریح کریں گے, وقت بڑی تیزی سے نکل جاتا ہے اور دوسری مجلس ٹکرانے لگتا ہے. میں کیا کروں, جیسی میں یعنی جس کو کہتے ہیں جوبن پہ آتا ہے میرا خطاب, ویسی وہ گھڑی سامنے کہہ دیتی کہ بس غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. کیونکہ پے در پے جو پے در پے ظاہر ہے کہ مجالس ایک کے بعد ایک کسی کو ڈسٹرب کرنا بھی مقصد نہیں ہے ہمارا, لہٰذا وقت پہ ختم کرنا ہے, بیان کو یہیں پہ روکتے ہیں اور کل یہیں سے آغاز. کیونکہ آپ نے, میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے اس نئے موضوع کا, اور میں پڑھ بھی یہاں پہ بالکل سمجھیے کہ پہلی بار ہی پڑھ رہا ہوں, تو جس طرح سے آپ نے استقبال کیا اس موضوع کا انشاءاللہ مجھے بڑی ہمت ملی. کل انشاءاللہ اور کوشش کریں گے کہ اس بیان کو یہیں سے آگے بڑھایا جائے. بس میں یہی کا بیان کو روکتا ہوں. تو کون ہوں گے نصرت کرنے والے؟ جو پہلی آواز پہ لبیک کہہ دیں گے امام کی, وہ 40 امام کے جن میں, کہ جس کے لیے چھٹے امام نے بھی فرمایا تھا کہ اگر 40 ہوتے میرے پاس ایسے میں قیام کر لیتا. چاہنے والے تو اس زمانے میں بہت تھے, نہیں ہزاروں تھے لاکھوں تھے. یہی تو کہا تھا خراسانی نے کہ 1 لاکھ سے زیادہ تلواریں ہیں. امام نے کہا خالی چاہنے والے نہیں چاہیے, ایسے چاہیے ہارون مکی جیسے, ہارون مکی جیسے چاہیے کہ میں کہوں تندور میں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے, پھر اسے کوئی پرواہ نہ ہو, یعنی میں کہوں آگ میں کود جاؤ تو کود جائے. ہر امام کو ایسے ہی ناصر چاہیے. اگر میرا سید و سردار کائنات کا مولا علی اذیت دیکھ رہا ہے تو انہی لوگوں کے ہاتھوں جو علی کو مانتے تو ہیں مگر علی کی نہیں مانتے. علی کو ماننا اور ہے, یہ جملہ میرا اپنا نہیں اس لیے اس کو نقل بھی کر دیتا ہوں. کل صادق صاحب کا میرے ماموں کا جملہ ہے جو میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں کہ علی کو ماننا اور ہے, علی کی ماننا اور ہے. تو علی کو مانتے تو تھے, علی کی نہیں مانتے تھے. مولا کہتے تھے جہاد پہ چلو تو کہتے تھے سردی ہے, سردی نکل گئی کہتے تھے گرمی ہے. وہ کہاں تک لڑے جائیں, جب سے آپ آئے لڑائی 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 لڑائی. یہ امام سے کہتے تھے جب امام کے ظاہری وجود یعنی ظاہری طور پر سامنے تھے. اس وقت لوگوں کا یہ بہانے بازی, تو آپ سوچیے نا کیا نہیں جانتے تھے لوگ کہ امام حسین نواس رسول ہیں؟ جانتے تھے کہ نہیں؟ نہیں جانتے تھے کہ علی و فاطمہ کے بیٹے؟ جانتے تھے نا, لوگوں کے سامنے تھے. لیکن اس کے باوجود جب ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا لوگ ڈر کے گھروں میں بیٹھے, ڈر گئے نہیں نکلے. اور حالت یہ تھی کہ جو 3-4 ہزار آدمی امام کے ساتھ چلے تھے جب آپ کربلا کے سفر پہ نکلے, باقی کتنے بچے شب عاشور؟ 72. کتنے باقی بچے؟ 72. کیوں؟ دنیا کے جرنیلوں میں اور امام میں یہی فرق ہوتا ہے. دنیا کے جرنیل سب باغ دکھاتے ہیں میرا ساتھ دو یہ ہوگا, میرا ساتھ دو یہ ہوگا, حکومت ملے گی تو یہ کریں گے, حکومت ملے گی تو وہ کریں گے, اطمینان رکھو فتح ہوگی. لیکن حسین نہیں چاہتے کہ دھوکے سے لوگوں کو اپنے ساتھ لائیں. حسین ہر مقام پہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں اپنی وعدہ گاہ کی طرف جا رہا ہوں, جس زمین کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے میں وہیں جا رہا ہوں, اور جو میرے ساتھ جائے گا قتل کر دیا جائے گا, شہید کر دیا جائے گا. اب لوگ ڈرے کہ بھائی یہ تو حکومت تو ملنی نہیں, واپس چلو بھائی. لوگوں نے راستے سے واپس جانا شروع کر دیا. شب عاشور تک یہ ہے کہ 300 آدمی تھے دن میں 9 کی، رات کو وہ آخری بیعت جب ہوئی تو 72 رہ گئے، یہ 72 نہیں گئے، یہی چاہیے تھے حسین، حسین چاہتے تھے کہ شہادت ہونا، مر جانا، قتل ہو جانا، یہ سب بات نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ میرے ساتھ اگر ایک معصوم بچہ بھی ہو تو تاریخ میں یہ داغ نہ لگے کہ اس نے بیعت کر لی، وہ ڈر گیا، وہ پیچھے ہٹ گیا، تو حسین تو ایسا لشکر لے کے جانا چاہتے ہیں. اور آج 2 محرم جیسا کہ دستور ہے ہر جگہ، میں بھی وہیں آنا چاہتا ہوں کہ چند 100 افراد کے ساتھ جناب سید الشہداء کا قافلہ وارد زمین کربلا ہوا آج، اور جب کربلا پہنچا تو وہ مشہور و معروف روایت پڑھوں گا آپ کے سامنے جو علماء بیان کرتے ہیں، کتب میں بھی نقل کی گئی ہے، کتب مقاتل میں، کہ جو آپ جس سواری پہ آپ سوار تھے وہ ایک جگہ ٹھہر گئی، نہیں بڑھتی آگے، حسین تو جانتے ہیں کہ منزل آ گئی، لیکن امام ظاہر کو بھی حجت قرار دیتا ہے، لہذا کہا دوسری سواری لاؤ، دوسری سواری پہ بیٹھے، وہ بھی آگے نہیں بڑھی، تیسری سواری، روایت کہتی ہے کہ 7 سواریاں حسین نے بدلی ہیں، 7 سواری، کوئی آگے نہیں بڑھی. حسین نے پوچھا کہ اس بستی کا نام کیا ہے، اس آبادی کا نام کیا ہے، یہاں کون رہتا ہے قریب میں؟ بتایا گیا کہ بنی اسد کے لوگ، کب بلا کے لاؤ، معلوم تو کیا جائے کہ سرزمین ہے کیا. امام ہے، جاننا علم رکھنا الگ بات، لیکن میں نے عرض کیا کہ ظاہر حجت ہے، ظاہر کو حجت قرار دیتا ہے امام. بنی اسد کے لوگ آئے، پوچھا بھئی زمین کیسی ہے؟ کہ فرزند رسول، یہ زمین جو بھی ہے آپ یہاں سے فوراً پوچھ فرمائیے، کیونکہ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کوئی نبی یا نبی زیادہ یہاں مصیبت دیکھے بغیر نہیں گیا، لہذا اے فرزند رسول آپ فوراً پوچھ کے حکم دی. کہا نہیں، نام بتاؤ. اب وہ نام بتانے میں لوگ ہچکچا رہے ہیں، کہ رشت الفرات کہتے ہیں اسے، آپ یہاں سے چلے جائیے، نئے نوا کہتے ہیں، ماریا کہتے ہیں، نہ معلوم کیا کیا نام بتانے شروع کیے، 7-8 نام ہیں کربلا کے جو تاریخ میں ملتا ہے. اور امام بار بار پوچھتے ہیں اور کوئی نام، اور کوئی نام، اور کوئی نام. آخر ایک نے دبی زبان سے کہا، فرزند رسول اسے کربلا بھی کہتے ہیں. مآل مجلس، حاصل مجلس کیا ہے؟ یہ حصہ مجلس کا، یہ گریہ حسین پر، یہ مصائب کا حصہ، اسے کہتے ہیں علماء مآل مجلس، ما حصل مجلس، جس کے لیے پوری مجلس پڑھی جاتی ہے وہ مجلس کا یہ حصہ ہوتا ہے، جس میں جناب سید الشہداء کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں کربلا. اور پھر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے وہ شخص، مولا یہاں سے چلے جائے، یہاں مت ٹھہریے، یہ سرزمین نبی اور نبی زادوں کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوئی کسی بھی دور. امام نے سنا کربلا، فوراً سواری سے اتر آئے، کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس، ناکوں کے بٹھانے کا حکم دے دو، اسباب اتار دیا جائے. خدا کی قسم، یہ وہی زمین ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا، یہی ہمارے خیمے لگنے کی جگہ ہے، یہی ہم مارے جائیں گے، یہی قتل کیے جائیں گے، یہی ہمارے مزار بنیں گے، اور قیامت کے دن یہی سے ہم اٹھائے جائیں گے. ایک منٹ میں پورے لشکر میں، چند لمحوں میں حسین کا حکم پھیل گیا کہ یہیں پہ قیام کرنا ہے، سواریاں بٹھا دی جائیں اور خیمے اتار لیے جائیں، مال اسباب اتار لیا جائے. فضا دوڑی دوڑی پہنچی اور کہتی ہے، شہزادے ثانیہ زہرا یاد فرما رہی. آئے حسین، پہنچے محمل کے پاس، ہماری کے پاس آ کے سلام دعا ہوئی بہن بھائیوں میں. اس کے بعد پوچھا حسین نے، کیا ماجرا ہے؟ مجھے یاد کرنے کا سبب. شہزادی گھبرائی ہوئی آواز میں کہتی ہے، بھیا جتنی جلدی ہو یہ سرزمین چھوڑ دو، جتنی جلدی ہو یہ سرزمین چھوڑ دو، یہاں ٹھہرنے کا ارادہ بدل، ہم کسی اور جگہ قیام کریں گے، بھائی یہاں مت ٹھہر. حسین نے پوچھا، کوئی خاص وجہ؟ کہا، ہاں بھیا، جب سے سواری یہاں پر ٹھہری ہے، اس فضا سے، اس زمین سے مجھے آپ کے خون کی بو آ رہی ہے، اور میں کچھ ایسی ہستیوں کا گریہ سن رہی ہوں، میرے کانوں میں مسلسل کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے ہول ہو رہا ہے، مجھے ہول اٹھ رہا ہے، بھیا جتنی جلدی ہو یہاں سے کوچ کر. حسین نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، بہنا اب کہیں نہیں جانا، کہیں نہیں جانا، ہم اپنے مقام پر پہنچ گئے. اور یہی بات کہی زینب، یہ وہی جگہ ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا، اب ہم کہیں جانے والے نہیں، یہی ہمارے خیمے نصب ہوں گے، یہی ہمارے جانوروں کے قیام کی جگہ ہے، یہی ہمارے حیوان باندھے جائیں گے، یہی ہم قتل کیے جائیں گے زینب. اور شاید یہ جملہ بھی کہہ دیا کہ زینب، یہی سے تجھے اسیر کر کے بھی لے جایا جائے. واپس پلٹے جناب سید الشہداء، جمع کیا بنی اسد کے لوگوں کو، کہ یہ زمین کا مالک کون ہے؟ بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں ہماری ملکیت ہے، کہ مجھے یہ زمین بیچ دو، فروخت کرو. کہتے ہیں فرزند رسول آپ یوں ہی لے لیجئے. کہا نہیں یوں ہی نہیں، سودا کرو. سودا کیا گیا، 60,000 درہم میں حسین نے زمین خریدی. تاریخ میں ثبت ہو گیا کہ حسین کسی کے گھر میں جا کے نہیں لڑا، حسین اپنے گھر میں تھا، ملکیت حسین کی تھی، جاگیر حسین کی تھی، خرید لیا زمین. خریدنے کے بعد کہتے ہیں 3 شرطوں کے ساتھ ہبا کرتا ہوں، زمین تمہاری ہوئی مگر میری 3 شرطیں. سر جھکائے کھڑے بنی اسد کے لوگ، مولا جو آپ حکم فرمائیں، فرزند رسول جیسا آپ کا حکم ہو. کہا سنو، پہلی شرط یہ ہے کہ کچھ دن کے بعد ہم قتل کر دیے جائیں گے. یہ کوفی اور شامی اپنے لاشیں دفنائیں گے، ہمارے لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر چلے جائیں. جب وہ لشکر چلا جائے تو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. دوسری شرط، دیکھو اس زمین پہ کبھی کھیتی باڑی نہ کرنا، زراعت نہ کرنا. اب آپ نے دیکھا حسین کو کتنا خیال ہے اپنے زائرین کا، تاکہ قیامت تک کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ حسین کے چاہنے والے آتے ہیں اور کھیتیاں خراب کر کے چلے جاتے ہیں. میری زمین ہے، حسین فرما رہے میری زمین ہے، اپنے چاہنے والوں کے لیے خریدی ہے، اس پہ زراعت نہ کرنا. آج تک تاریخ میں حسین کی یہ 3 شرطیں موجود ہیں، کہیں زراعت نہ کرنا، کھیتی باڑی نہ کرنا، اطاعت ہوگی فرزند رسول. تیسری شرط، ہمارے چاہنے والے آئیں گے انہیں ہماری قبروں کے نشان بتا دینا، ہمارے قبروں کے نشان بتا دینا، اور 3 دن تک انہیں مہمان رکھنا. زمانہ کتنا ہی بدل جائے، اتنی غربت، اتنی مصیبتوں کے باوجود آپ نے دیکھا ہے نا کربلا کے لوگوں نے کس طرح وصیت کو یاد رکھا ہے. اس غربت کے دور میں، تباہی بربادی کے دور میں بھی حسین کے زائرین کے لیے کچھ نہیں تو گھروں سے سبیل لے کر آ جاتے، قہوہ لے کر آ جاتے، پانی کی سبیل لگا دیتے، اور کتنی خندہ پیشانی سے آنے والے زائرین کا استقبال کر رہے ہیں. میرے زائرین کو مہمان بنانا، میرے چاہنے والے دنیا کے کونے کونے سے آئیں گے انہیں مہمان بنانا. اور پھر اس کے بعد تسلی نہ ہوئی حسین کی، پہلی شرط میں پھر واپس آئے، یاد رکھنا ہمارے لاشیں ضرور دفنانا. پھر بھی تسلی نہ ہوئی، کہا اچھا اپنی عورتوں کو بلاؤ، اپنی عورتوں کو بلاؤ. خواتین جمع ہوئی، ان خواتین سے حسین کہتے کہ دیکھو اگر شامیوں کے خوف سے، کوفیوں کے خوف سے تمہارے مرد ہمارے لاشیں نہ دفنائیں تو تم چادریں پہن کر آنا، ہمارے لاشوں کو دفنانا. خواتین نے وعدہ کیا، حسین کی تسلی پھر بھی نہیں ہوئی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا لیا، بنی اسد کے بچوں کو بلا لیا. عزادارو تمہاری فطرت میں شامل ہے یہ وصیت، جبھی تو ان معصوم بچوں کو لے کر آتے ہو مجلس میں. یہ حسین سے کیا ہوا وہ وعدہ، بچوں کو بلایا. بچوں کو بلانے کے بعد حسین زانوؤں کے بل نیچے بیٹھے، اتنے تاکہ بچوں کے برابر آ جائے. اور پھر کہتے ہیں بچوں بچوں اگر تمہارے والدین ڈر جائے ہمارے لاشیں نہ دفنائے تو تم تو بچے ہو نا، کھیلتے کھیلتے آنا، ہمارے لاشوں پہ اپنی مٹھی سے تھوڑی تھوڑی سی خاک ڈال. سب نے وعدہ کیا، واقعہ کربلا ہو چکا، یعنی عاشورہ تمام ہوا. 12 محرم کو اسیروں کو اسیر بنا کے بیویوں کو لے جایا گیا، میدان خالی ہو گیا، بس بنی ہاشم کے چند بے گور و کفن لاشیں پڑے ہیں. عورتیں جمع ہوئی، عورتوں نے کہا دیکھو ہمارے مردوں نے وعدہ کیا تھا مگر لاشیں دفنانے نہیں جاتے. ارے وہ کیسے دفنانے جائیں، اتنا بڑا مارکا دیکھا ہے کربلا کا، دہشت زدہ ہو کر گھروں میں بیٹھے، کوئی خوف سے گھر سے نہیں نکلتا. عورتوں نے للکارا، ارے تم نے فرزند رسول سے وعدہ کیا تھا، ارے چلو لاشا بے گور و کفن پڑا ہے حسین کا، فاطمہ کے لال کا، چلو چل کر دفناؤ. مردوں نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا، ارے کیا چاہتی ہو، بیوہ کر دی جاؤ، یتیم کر دیے جائے، تمہارے بچے تمہارے گھروں کو لوٹ لیا جائے. ابھی تم نے دیکھا نہیں کہ کیا ہوا 10 محرم کو، बैठ जाओ घरों में। औरतें मायूस हो गई, फिर जमा हुई, कहा बच्चों ने भी वादा किया था, बच्चों को जमा किया, बच्चों से कहा अरे देखो तुमने भी वादा किया था, हुसैन ने तुमसे भी वादा लिया था, चलो हमारे साथ हुसैन का लाशा दफनाना है। छोटे छोटे बच्चे दौड़े, कोई कुदाल लाया, कोई बेलचा लाया, आगे आगे छोटे छोटे बच्चे, पीछे पीछे खवातीन चादरें डाले, या हुसैन कहती बड़ी आगे। मर्दों की गैरत जागी, मर्द घरों से निकले, हथियार सजाए कि ये हमारे लिए जिल्लत है, अगर हमारी जिंदगी में हमारी औरतों ने लाशें दफना दिए तो उस मौत से ज्यादा जिल्लत होगी, कयामत तक के लिए जलील हो जाएंगे। दौड़े, अपनी औरतों के सरों पे चादरें डाली, बैठ जाओ घरों में, अब चाहे हम मार दिए जाएं मगर हुसैन का लाशा दफनाएंगे। अदादारो मुझे एक बात बताओ, अरे इन मर्दों की गैरत कैसी जागी, औरतें बाहर निकल आई लाशा दफनाने। सैयद सज्जाद के दिल से पूछो, बीमार कर्बला कहते हैं वो जवान बेटा क्या करे जिसके एक तरफ बाप का लाशा बेगौरव कफन पड़ा हो, उसे दफनाने की इजाजत ना हो, दूसरी तरफ देखे तो किसी नाके पर माँ, किसी पे बहन, किसी पे भूमि, सर बरेना, सर पे कोई चादर नहीं। अला लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन वसयालमु लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबी यनक़लिबून।
Allah 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 Allah